نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. تفسير ان شاء الله سورة الاحزاب کی آیت نمبر 49 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع کی آیت طلاق سے متعلق ہے کہ ایسی عورت کو جس کے ساتھ نکاح تو ہو گیا ہے مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی اس کے بارے میں کیا حکم ہے, یہ ہمیں یہاں پہ پتہ چلے گا. یعنی عدت وغیرہ کا, یا اس کو طلاق دے دیا تو کیسا اس کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, ایمان والو تمہارے لیے اللہ کا یہ حکم ہے. جو ہی قرآن میں یہ بات آئی یا ایھا الذین آمنوا, الرٹ ہو جایا کریں, ہوشیار ہو جا کریں کہ ہمیں کوئی حکم ملنے والا. اذا نکحتم المؤمنات, جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے, ثم پھر طلقتموہن, تم طلاق دے دو ان کو, یعنی ابھی نکاح ہوا ہے اور طلاق ہو گئی ہے, من قبلی, اس سے پہلے, ان تمسوہن, کہ تم چھوو ان کو. چھونے سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ رخصتی ہو گئی, یعنی ایک فزیکل ریلیشن میاں بیوی کا ہوا, اس سے پہلے تم نے ان کو طلاق دے. جیسے کہ نکاح ہوتا ہے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوتی, لیکن کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے, کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ طلاق دینے کی نوبت آ جائے, تو اب پھر اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے, تو اب اس کا حکم آگے آ رہا ہے. فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا, تو نہیں تمہارے لیے ان پر, ان کے ذمے کوئی, ان عورتوں کے, یعنی جس کو تم نے طلاق دیا ہے, ان کے ذمے اب کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو. آپ جیسے دوسری عورت جو ہوتی ہے اس کی تو عدت ہوتی ہے نا, رخصتی ہو گئی اگر تو اس کی عدت ہے کہ وہ تین حیض تک, تین پیریڈز تک ویٹ کرے, اس کے بعد وہ کہیں نکاح کر سکتی ہے. لیکن ایسی لڑکی جس کے ساتھ نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی, اس کے لیے کوئی بھی عدت نہیں ہے, وہ چاہے تو فوری طور پہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. دوسری اس کے بارے میں کیا بات کی گئی, کہی گئی, فمتعوہن, تو فائدہ دو ان کو. فائدہ دو ان کو مطلب کیا ہے, یہ کہ ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے کر پھر رخصت کیا جائے. ایسے ہی نہیں رخصت کیا جائے کہ چاہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے تب بھی ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ دینا ضروری ہے. اور یہاں پہ فائدہ دینے سے مراد کیا ہے کہ اگر کوئی مہر مقرر ہے تو پھر متع طلاق میں وہ مہر کا آدھا دیا جائے گا. اس وجہ سے کہ دیکھیں وہ لڑکی کچھ عرصے سے اس کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کا ویٹ کر رہی تھی. اب اس نے اس کا اتنا, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بہت بہت عرصے تک بچیاں بیٹھی رہتی ہیں کسی کے ساتھ, نام کے ساتھ. اب اس کے بعد کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے, نئی معاملہ آگے چلتا اگر طلاق ہو جاتی ہے اور مہر مقرر ہوا ہوا, مہر مقرر ہوا ہوا تو آدھا مہر دینا پڑے گا. اور اگر مہر ہی نہیں مقرر ہوا, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ ابھی نہیں مقرر کرنا, چلو بعد میں دیکھی جائے گی, اس وقت مطلب کوئی فکس نہیں کیا ہوا, تو بھی کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرو, کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ دو. اور یہ کتنا ہوگا, کتنا دیا جائے گا, اس کے بارے میں یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسی حیثیت اس لڑکے کی ہوگی اس مطابق ہی دیا جائے گا. یعنی اگر تو وہ بہت مالدار ہے تو اس کے مطابق اس کو ادا کرنا ہوگا, اگر نہیں اتنا افورڈ کر سکتا تو اس کے مطابق کچھ دے گا, مگر کچھ نہ کچھ دے ضرور, چاہے کپڑا دے, چاہے کوئی مال دے دے, چاہے کوئی بھی چیز, یعنی جو حیثیت کے مطابق چاہے کوئی زیور دے دے, اس طرح سے کر کے اس کو رخصت کرے. مگر ایسے ہی نہیں کہ مطلب خالی ہاتھ اس کو ایک طلاق نامہ بس بھیج دیا, اور اس کو اس نے پہلے وقتوں میں تو وہ ایک میل میں آتا تھا اور وہ ڈاک میں آ کے جی طلاق لکھی ہوئی ہے, چلو ختم ہو گیا معاملہ, اور ایک لمحے کے اندر سب ختم کر کے اور چھوڑ بھی دیا. تو یہ جائز نہیں ہے. جب ایسی چیز ہو تو عدت نہیں ہوگی, نمبر ون بات. نمبر ٹو, اس کو کچھ دینا ہوگا. ہاں اگر آدمی فوت ہو جاتا ہے پھر اس کی یہی سارا سینیریو, طلاق نہیں ہوئی لیکن فوت ہو گیا کوئی آدمی, تو تب اس لڑکی کو 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنی ہوگی, لیکن اگر طلاق دیا تو پھر کوئی عدت نہیں ہوگی. تو یہ صورتحال یہاں پہ بتائی گئی ہے. اچھا اب یہاں یہ احکامات ہمارے ہاں بالکل کسی کو پتہ ہی نہیں, یعنی اتنا زیادہ ان سے مطلب لوگوں کو ان اویئر ہیں کہ ایون جو رخصتی بھی ہو چکی ہو اس کے ساتھ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد, بچے پیدا کرنے کے بعد بھی بس طلاق طلاق کہی اور اس کے بعد گھر سے دھکے دے کے نکال دیا, اور وہ باہر کھڑی بھی اور اب اس کے پاس نہ کچھ ہے نہ کوئی, خالی ہاتھ بالکل اس کو کر دیا. یہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے. اگر سوچیں, اندازہ کیجئے کہ جس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا, جس کو ہاتھ تک نہیں لگایا, ایک نکاح ہی کیا تھا نا, ہاتھ تک نہیں لگایا, اس کے لیے بھی یہ ہے کہ یا تو مہر مقرر ہوا ہے تو آدھا مہر دو, اگر نہیں مقرر ہوا تب بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے کے بھیجو. تو سوچیں کہ جس کے ساتھ وقت گزار رہا ہو, جس نے بچے پیدا کر کے دیا ہو, یا جس کے ساتھ اپنا ایک اچھا ٹائم رہا ہو, تعلق رکھا ہو, اس کے ساتھ پھر ایسا کرنا کہ بغیر کچھ دیے ہوئے اور الٹا الزام تراشیوں کے ساتھ رخصت کرنا, کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ یہ اندازہ کیجئے کہ جو ہمارے ہاں رواج رکھا جاتا ہے وہ کس قدر غلط ہے. بلکہ یہاں پہ کہا گیا وَصَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, رخصت کر دو ان کو, رخصت کرنا بھلے طریقے سے. اب خیر اس کی وہ تو گھر آئی ہی نہیں ہے, یا پھر ابھی اس کے ساتھ تو کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوا, لیکن فرمایا رخصت کر دو ان کو, رخصت کرنا بھلے طریقے سے, یعنی اب ان کے ساتھ علیحدگی بھی کرنی ہے نا, طلاق بھی کرنی ہے, معاملہ ختم بھی کرنا ہے نا, تو اچھے طریقے کے ساتھ, بھلے طریقے کے ساتھ. ایسے نہیں ہے کہ اب ان کو الزام تراشیاں کر کے, ان کے اوپر کوئی گالم گلوچ کر کے, ان کے اوپر کوئی الزام لگا کے, کوئی بہتان باندھ کے, کوئی ان کے کیریکٹر کے اوپر بات کر کے, یا کوئی اس طرح کی بات ان کے اوپر لگا کے اور پھر ان کو رخصت کیا جائے, یا ان کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالا جائے, یا ان کو دھکے دیے جائیں, یا گالیاں دی جائیں, یا اگر آدمی کا دل کہیں اور لگ گیا اب اور وہ چاہتا ہے کہ اب اس کو میں فارغ کروں, تو اس کے اوپر بلا وجہ کے یعنی کیڑے نکالے جائیں کہ یہ ایسی اور ایسی ہے, تو یہ چیزیں کسی طرح بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہیں, کسی طرح بھی یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو فرمایا سراحن جمیلا, تم نے رہنا ہے اچھے طریقے سے رہو, رخصت ہونا بھی ہے تو اچھے طریقے سے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے جب تک ہم دوسرے کے عیب نہ نکال لیں, اس کو الزام نہ دے دیں, اس کے اوپر کوئی بہتان نہ لگا دیں, اس کو کوئی مطلب ایسا برا بھلا نہ کہیں گے لوگوں کے سامنے, تو لوگ تو ہمیں ہی برا سمجھیں گے کہ انہوں نے دیکھو اس کو طلاق دے دی. حالانکہ دیکھیں ہم نے حضرت زید اور حضرت زینب کا پڑھا, کیا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا, الزام تراشیاں ہوئیں, کیا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی؟ نہیں, دونوں نیک پارسا لوگ ہیں. لیکن بعض دفعہ نیک ہوتے مگر آپس میں نہیں طبیعتیں ملتی تو جدا ہو گئے. اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی برائی نہیں, ضروری نہیں کہ کسی کے اوپر کیچڑ ہی اچھالا جائے گا پھر ہی اگر الگ ہوں گے تو پھر ہم مظلوم ہوں گے تو پھر ہم بڑے اچھے بن جائیں گے. نہیں, یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں بنی آپس میں, بس بات ختم ہے. ضروری ہم ساروں کو بیٹھ کے کوئی اتنی لمبی سٹوریاں یہ سنائیں کہ وہ اس نے ایسا تھا اور وہ ایسے کریکٹر کی تھی اور وہ یہ کرتی, ضروری نہیں ہے. بس نہیں بن سکی, نہیں آپس میں نپ سکی, اچھے طریقے سے جدا ہو گئے. دوسرے کو گندا کرنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب کسی کو خراب کیا جاتا ہے, اس کی ریپوٹیشن کو خراب کر دیا جاتا ہے, تو وہ کہیں اور جا کے آگے بسنے کے قابل بھی نہیں رہتا. ضروری نہیں دو لوگ آپس میں نہیں اگر اچھی طرح رہ سکے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے بھی کسی اور کے ساتھ بھی اچھے نہیں رہ سکیں گے. ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ جا کے بہت اچھے رہ سکے, ایک کے ساتھ نہیں طبیعت ملی ایک آدمی کی, تو ہو سکتا ہے کسی اور عورت کے ساتھ اس کی طبیعت مل جائے, وہ بھی ویسی ہی ہو, اس کے ساتھ اچھی اس کی نپ جائے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ جدا ہوتے وقت دوسرے کی زندگی جہنم بنا دی جائے, بلکہ اس کے بعد بھی الزام تراشیوں کا ایسا سلسلہ اور دشمنیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہو جائے کہ کبھی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنی, کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کریں گے, کبھی یعنی ایسے ایک خاندان آپس میں ہو جائیں کہ ہمیشہ تک کے لیے بالکل ختم آپس میں تعلق ہو جائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ صرحوہن صراحاً جمیلا کے لفظ ہیں, آپس میں اچھے طریقے کے ساتھ. نہیں ہو سکا نہیں چل سکا, اسی طرح ہماری قسمت میں لکھا تھا اللہ نے, ہو سکتا ہے کوئی اور بہتر اس کے لیے بھی رکھا اور اس کے لیے بھی رکھا. تو یہ جو زبان درازیاں اس سلسلے میں ہوتی ہیں اور تعلق ختم کرنے ہوتے ہیں اور ہارش بالکل لینگویجز یوز ہوتی ہیں, دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں, مطلب بے عزت کیا جاتا ہے اور نسلوں تک کے لیے دشمنیاں لے لی جاتی ہیں, خاص طور پہ اگر خاندانوں کے اندر شادیاں ہوئی ہوں تو بہن بہن سے کٹ جاتی ہے, بہن بھائی کٹ جاتے ہیں کہ طلاق کیوں ہوئی اور کیوں اس طرح سے ہوا, جبکہ قرآن کے احکامات کتنے پیارے ہیں. اسی معاشرے میں رہتے گئے حضرت زید بھی اور حضرت زینب بھی, تو کیا تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ بھیجا تھا وہ بھی حضرت زید کے ہاتھ ہی بھیجا. تو دیکھیے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہمارے معاشرے کس طرح سے. اللہ اکبر. دوسری بات یہ, آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی نکاح کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں رہ سکتا یا کچھ ایسی ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق دی جا سکتی ہے, یعنی شوہر بیوی کا جو تعلق ہے اس سے پہلے ہی طلاق دی جا سکتی ہے, مگر پھر اس کے لیے آگے یہ تین باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ جو کرنے کی ہیں, عدت نہیں ہوگی, نمبر ٹو پھر اس کے بعد کچھ دینا ہوگا. دیکھیں عورت کو خالی ہاتھ اس طرح سے ختم کر دینا بالکل اس کے ساتھ تعلق, وہ بھی غلط ہے. اور یہ جو آج کا یہاں پہ قانون ہے, جو جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں ان کے قانون ہیں ہاف ہاف کرنا, وہ بھی غلط ہے. چاہے رخصتی ہو بھی گئی بھی ہے, وہ مال عورت کے لیے حرام ہے. اس لیے کیونکہ دیکھیں جتنی چیز اس کی تھی اس گھر میں, مثلا وہ جہیز میں کچھ کام اپنے لے کر آئی تھی چیزیں, اس کے لیے جائز ہے وہ اپنی چیزیں واپس لے جائے, لیکن باقی شوہر کماتا تھا, شوہر لاتا تھا گھر کے اندر, اس کا سارا وہ تھا, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاف ہاف کر کے آدھا عورت کو دے دیا جائے اور آدھا آدمی کو. اور انہوں نے یہ اپنے قانون بنا کے نا اپنی جان ہی مصیبت میں ڈال دی کہ ان کے مرد اب شادیاں ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے شادی کریں گے ایک مصیبت میں پڑیں گے, ساری زندگی ایسے ہی رہتے رہو, کیا ضرورت ہے شادی کرنے, کیا پتا کل کو نہ بنے تو پھر آدھا اس کو دینا پڑے گا. تو دیکھیں نا کہ ایسی سوسائٹی بن گئی. اسلام کے جو قوانین ہیں نا وہ فیئر ہیں. ہم سوچتے ہیں اس میں بڑا مزہ ہے کہ دیکھو آدھا آدھا مل جاتا ہے عورت کو, یہ کتنے اچھے احکامات ہیں ان کے قوانین ہیں, حالانکہ یہ اچھے نہیں ہیں, کیونکہ اسلام تو پوری سوسائٹی کی بھلائی دیکھتا ہے, ایک عورت کی نہیں کہ ایک عورت کو کیا ملے گا تو اس کو مل جانا. اسلام دیکھتا ہے کہ اس میں دور رس کیا کیا, مطلب اتنی دور تک اس کے افیکٹس جاتے ہیں. اور دیکھ لیں آپ یہاں پہ اتنے اتنے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو شادیاں نہیں کرتے, بس لیونگ ٹوگیدر. تو اسلام ہمیں یہ کیا سکھاتا ہے کہ مرد نے فائدہ نہیں بھی اٹھایا عورت سے, اگر مہر مقرر ہے تو نصف دو, اگر مہر مقرر نہیں ہوا اور پھر طلاق دے دی ہے تو متاع دو, متائے طلاق یہ دو, کچھ نہ کچھ تحفے تحائف کچھ گفٹس دے کے بھیجو. کیوں, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپس میں جو ایک ٹینشن اور آپس میں ظاہر ہے ایک چیز تو ہوتی ہے نا, آپس کی ایک دل ایک دوسرے سے خراب ہو جاتے, وہ ختم ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. بس ختم ہو گیا تو ختم ہے. اور اس میں اگر رخصتی ہو گئی بھی ہے, अभी तक मेहर नहीं अदा हुआ था तो फिर तो पूरा पूरा ही देना होगा, ठीक है, और रुखसती हो गई भी है और मेहर ही नहीं मुकर्रर हुआ था, ये चार सिनेरियोज में आपको बता रही हूं, रुखसती हो गई भी है, मेहर ही नहीं मुकर्रर हुआ, मेहर मुकर्रर हुआ हुआ था तो फिर तो पूरा ही देना पड़ा, अगर नहीं मुकर्रर हुआ, रुखसती हो गई, उसने तलाक दे दी तो मेहरे मिसल देना होगा, यानी जितना उस औरत के खानदान में एक तरीका कार है, उसकी बहनों को जितना मिला, उसकी और कजन्स को जितना मिला, उसके मुताबिक वो देना पड़ेगा। ये समझ आ गई, ये चारों सिनेरियोज आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो इस्लाम के कवानीन खूबसूरत कवानीन है, प्रैक्टिकल कवानीन है, वो कवानीन है जिसमें पूरी सोसाइटी की भलाई है। और यहां पे हमें ये भी पता चल जाता है कि मेहर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मुकर्रर होगा तब भी आधा, और नहीं भी मुकर्रर होगा तब भी मुताए तलाक, ठीक है। लेकिन अब उसके इंतजार में बैठी रही, अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी इसको रियायत दे दी औरत को कि तुमने तुम इतने दिन इसका इंतजार करना पड़ा है तो इसका क्या होगा, अब इसको कोई ना कोई फायदा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अहललना लक अज़वाजका, हमने हलाल कर दिए आपके लिए आपकी बीवियां। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि अल्लाह ने तो हलाल कर दी, लेकिन आज के कई मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पर एतराज कर करके ऐसे किया हुआ कि जैसे वो हराम थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, लेकिन फिर भी आपने उनके साथ निकाह कर लिया। कोई ये तो छोटी उम्र की थी इसलिए वो, ये कैसी बात हुई, कोई ये थी कि वो उनकी पहले अपने बेटे से शादी की फिर उसके बाद खुद कर ली, कितनी तरह की बातें, इतनी ज्यादा क्यों कर ली। अल्लाह ने तो फरमा दिया, ये देखें आयत आपके सामने है, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो हलाल हैं आपके लिए आपकी बीवियां, तो मैं और आप कौन होते हैं तराज करने वाले कि इतनी शादियां क्यों की। आज बाज मुसलमान जब दीन का ना इल्म होता है ना कुछ पढ़ा होता है तो उठ के वो जाहिर है इनसे मुतासिर होते हैं गैर मुस्लिमों से, तो ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं अपने ही नबी पे। कम अज कम अपना कुरान ही खोल के देख लो, मुझे बताएं इसके बाद हमें कोई जवाब मिलता है जुबानें खोलने का। हम इंतराज करने लगे क्यों क्यों आपने इतनी शादियां की, मेरा और आपका क्या काम है बनता। तो आपके लिए हलाल हैं आपकी बीवियां, कौन सी, अल्लाती आतैता उजूरहुन्ना, वो जो दिए आपने उनके मेहर, जिनके भी मेहर आपने अदा कर दिए हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अजवाज के मेहर अदा कर दिए थे। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि जो भी आपके ऊपर चीज वाजिबुल अदा होती थी उसको जल्द से जल्द अदा फरमाते थे, अपने ऊपर नहीं रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अजवाज मुतहरात का मेहर 12.5 औकिये था, जिसके 500 दिरहम होते हैं यानी चांदी के 500 सिक्के। हाँ, सिवाय हजरत उम्मे हबीबा जो हजरत रमला बिनते अबी सुफियान थी, उनका मेहर चूंकि नज्जाशी ने खुद अपने पास से अदा किया था तो उसने 400 दीनार दिए थे, दीनार होते हैं सोने के सिक्के, तो 400 उसने सोने के सिक्के दिए थे। फिर इस तरह हजरत सफिया, आपको पता है यहूद में से थी और मुसलमान हुई थी, उनका मेहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आजादी रखा था। और हजरत जुवेरिया जो थी उनका भी मेहर उनकी आजादी रखा था, जाहिर है आजाद करने पे कभी तो एक पैसे होते थे ना, तो जो गुलाम लौंडियां उनको खरीद लिया जाता था, कोई आजाद करता था तो आजादी उनका मेहर थी। कोई चाहे तो पैसों में मेहर कर ले, कोई चाहे तो कुरान करीम की आयात है कितनी किसी को याद है वो मेहर कर ले। हजरत उम्मे सुलेम ने جب شادی کی تھی ابو طلحہ سے تو مہر میں کیا رکھا تھا کہ آپ کا اسلام لانے کو, کیونکہ وہ کافی ان سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ تھے, تو انہوں نے فرمایا اگر آپ اسلام لے آئیں گے میں اسی کو مہر سمجھوں گی, تو آپ یہ مہر ہوگا میرا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ جو, اچھا یہ بھی اس سے پتہ چل گیا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ 32 روپے, 4 آنے کے پتہ نہیں کتنے آنے, یہ کس طرح سے کر کے شرعی جی مہر, یہ ہے یہ کون سا شرعی مہر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم ساری ازواج کے رکھا تھا مہر, تو یہ کہاں سے 32 روپے کا قانون لیا ہے؟ آج 32 روپے کوئی فقیر بھی نہیں لیتا, اور وہ مہر رکھے ہوئے ہم نے. ویسے ہم شادی پہ جتنا مرضی خرچ کر دیں گے, مہر کے وقت پہ ہمیں ساری بخیلی آ جاتی. اللہ اکبر. تو یہ تمام ازواج آپ کے لیے حلال تھی. ایک اور بات میں آپ کو مینشن کر دوں کہ اسلام سے پہلے نکاح کی کوئی حد نہیں مقرر تھی, لوگ جتنی جتنی مرضی بیویاں یعنی کرتے رہتے تھے. یہ تو اسلام نے آ کے حد بندی کی تھی کہ 4 بیویاں کی مطلب پابندی آپ کو کرنی ہوگی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت تھی, رخصت تھی, اور فرمایا کہ وہ جو جن کا مہر آپ ادا کر چکے ہیں, اور وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ, اور جو جس کی آپ کے داہنا ہاتھ جس کے یعنی مالک ہوئے, یعنی لونڈیاں, میں نے جیسے آپ کو بتایا تو حضرت ریحانہ بنت شمعون اور ماریا قبطیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت ماریا قبطیہ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے. مما افا اللہ علیک, اور جن کو لوٹا دیا اللہ نے آپ پر, جو اللہ نے غنیمت میں بغیر لڑے ہوئے بغیر جنگ کیے مال فے کے طور پہ, یا جو جنگ میں مال غنیمت میں آپ کے پاس آئیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ جنگی قیدی کے طور پر آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں, جائز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے. اور کون؟ وَبَنَاتِ عَمِّكَ, اور بیٹیاں آپ کے چچا کی. وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ, اور بیٹیاں آپ کی پھوپھیوں کی. وَبَنَاتِ خَالِكَ, وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ, اور بیٹیاں آپ کے ماموں کی اور بیٹیاں آپ کی خالاؤں کی. مگر یہ جتنی بھی ساری بیٹیاں ہیں چچا کی, پھوپھیوں کی, ماموں کی یا خالاؤں کی, اللاتی ہاجرنما, ایک شرط ان کے ساتھ ہے, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی, یہ جتنی کزنز ہیں یہ وہی آپ کے لیے جائز ہیں جنہوں نے ہجرت بھی کی. نہیں, ضروری نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اگزیکٹلی کسی نے بھی نہیں کی, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی, مگر مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے بھی یہاں پہ مدینہ ہجرت کر لی, یعنی آپ آئے ہیں تو اس کے بعد وہ بھی مدینہ ہجرت کر کے آ گئی, ان کے ساتھ صرف آپ کر سکتے ہیں. اس کے اندر بہت بڑی ایک فضیلت ہے ہجرت کی, کہ جنہوں نے ہجرت کی ان ہجرت کرنے والیوں کی تکریم ہے, کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنا بہت بڑے ایک آنر کی بات تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو ہی سلیکٹ کیا جن کے ایمان اور تقوی اعلیٰ پائے کیوں, اور جنہوں نے کوئی قربانی دی دین کے راستے پہ. ہجرت بہت بڑی قربانی تھی, تو جنہوں نے قربانی نہیں دی تو پھر ایسیوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی جو تھی وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ارادہ, تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ہجرت کریں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں. تو پھر یہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی, یہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والیوں میں, یعنی اس وقت ایمان لانے والیوں میں تھی حضرت ام ہانی. حضرت ام ہانی کون تھی؟ ابو طالب کی بیٹی. تو فرماتی ہیں کہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگا آیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ یعنی بھیجا, تو میں نے اپنی معذوری ظاہر کی جسے آپ نے تسلیم کر لیا, اور یہ آیت اتری. میں ہجرت کرنے والیوں میں نہیں تھی بلکہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والیوں میں تھی. تو یہ ان کی شرائط ہیں. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً, اور کوئی عورت مؤمنہ, اِن وَحَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي, جو کہ ہبا کرے اپنے نفس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب یہ ایک اور کیٹیگری ہے جو کہ آگے آ رہا ہے کہ جو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ پچھلی والی بھی بات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ وہ والی کزنز جو ہجرت جنہوں نے کی ہو ان کے ساتھ آپ صرف نکاح کر سکتے ہیں, اور باقی مسلمانوں کے لیے یہ پابندی نہیں تھی. وہ مطلب بغیر جنہوں نے ہجرت کی ان کے ساتھ بھی کر سکتے تھے, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف پابندی تھی. اسی طرح وہ جو اپنے نفس کو ہبا کر دیں, یعنی کوئی عورت اگر خود سے کہتی ہے کہ میں بغیر کسی مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں. مہر بہت بڑی بات ہے, اس سے پتہ چلتا ہے ہم تو اس کو کوئی ایسی بات نہیں سمجھتے. جہیز کو بہت بڑی اس بات سمجھی جاتی ہے, اور بہت ہی یعنی دھڑلے سے جہیز مانگا جاتا ہے, جبکہ اصل چیز اسلام میں مہر ہے, کہ عورت خود بتائے کہ میں بھائی اتنے مہر کے اوپر تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں. یہ بھی لڑکا نہیں طے کرے گا, یہ عورت طے کرتی ہے کہ میں مجھے اتنا مہر چاہیے تب میں کروں گی شادی. تو ہمارے الٹ ہو گیا کہ ہمیں اتنا جہیز دو گے تب ہم شادی کریں گے. وہ دیکھیں ہندوؤں کی کتنی چیزیں ہم نے لے لی نا. تو یہ شرائط ہجرت کی, اور یہ ایک اور چیز ہبا کرنے کی, کہ نکاح میں مہر جو لازمی چیز ہوتی ہے نکاح کے وقت کا, ایک یعنی نکاح مہر کے بغیر تو ہو نہیں سکتا, مہر ہونا چاہیے. کوئی کہے کہ میں نے نکاح تو کرنا لیکن مہر ہی نہیں میں نے دینا, تو یہ تو پھر صحیح نہیں ہوگا. لیکن جو عورت آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبا کر دے, یعنی بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہے, وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. ویسے علماء کہتے ہیں کہ ایسی کسی عورت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو ہبا کیا. ہبا تو کیا عورتوں نے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا. اچھا, تو یہاں سے ہمیں اب کتنی چیزوں کا پتہ چل گیا, وہ جن کے مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے وہ, نمبر ٹو جو عورتیں لونڈیاں بن کے آئیں ان میں سے بھی جو مال غنیمت میں ملی تھیں وہ بغیر جنگ کیے ملی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, یاد رکھیں, یہ بھی اجازت تھی, یعنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے. جیسے اس وقت کا رواج تھا کہ لونڈیاں تو بازاروں میں ملتی تھیں, غلام بکتے تھے, لونڈیاں بکتی تھیں, تو کوئی خرید کے بھی اپنے لیے رکھ سکتے تھے. لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ دشمنوں کی بیٹیاں تھیں جن کے ساتھ بھی آپ نے آزاد کر کے نکاح کیے. چاہتے تو ان کو ذلیل کر کے ویسے ہی لونڈی بنا کے رکھتے کہ یہ دشمن کی بیٹی ہے, لیکن نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. پھر اسی طرح خالہ مامو چچا پھوپھی کی بیٹیاں جنہوں نے ہجرت کی ہے. یہاں سے ہمیں ایک بات اچھی طرح یہ سمجھ آتی تھی کہ کزن میرج کو اسلام نے حرام نہیں کیا, یہ حلال ہے کزن میرج. جس ہو کہ ہمارے یہاں پہ جب ہم غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی کئی چیزیں ہمارے اندر بھی ایسے سرائیت کر جاتی ہیں کہ نہیں یہ تو بہن بھائیوں کی طرح ہی ہیں, جبکہ ہمارے دین میں تو ایسا نہیں ہے. اور اسی طرح میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ام ہانی نے فرمایا کہ مجھ سے آپ کا نکاح اس لیے حلال نہیں تھا کہ میں نے مکہ سے ہجرت ہی نہیں کی تھی, بلکہ میرا شمار تو طلقاء میں ہوتا تھا. طلقاء ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا, نہ قتل کیا تھا نہ غلام بنایا تھا, تو ان کے اندر میرا شمار ہوتا تھا. تو اس لیے یہاں پہ مہاجرات کی شرط ہے, کہ آپ کے اپنے چاہے آپ کی فیملی کی ہوں، آپ کے اپنے خاندان کی ہوں، کتنا بڑا شرف ہے نا. لیکن صرف ان کا مسلمان ہونا کافی نہیں تھا، خاندان کی لڑکیوں میں بھی ہجرت کی شرط لگائی کہ پہلے یہ وہ پروف کریں کہ بھئی ہم اتنی حد تک ہمیں اللہ اور اس کا رسول پیارے ہیں کہ ان کی خاطر ہم ہجرت کرنے کو تیار ہیں، اپنا سارا خاندان، اپنا وطن، اپنی جائیداد سب چھوڑ رہے ہیں. اچھا خالصت، اچھا ان وحبت نفسہ للنبی، اگر وہ اپنے آپ کو ہبا کر دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہیں. اور ان اراد النبی ان یستنکحہا، اگر ارادہ کرے نبی کہ آپ ان سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے. جیسے کوئی ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں اپنے آپ کو ہبا کرتی ہوں آپ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور پھر منہ پھیر لیا، تو ایک وہاں پہ صحابی تھے انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو نہیں ہے ضرورت نکاح کی تو آپ میرے ساتھ ان کا نکاح کر دیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے، اس طرح سے واقعہ آتا ہے. تو یعنی اگر کوئی ہبا کر دیتی ہے تو آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ ارادہ کریں اس کے ساتھ نکاح کرنے کا. خالصتا لک من دون المؤمنین، یہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو میں نے آپ کو بات بتائی، خالصتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مومنوں کے سوا، من دون المؤمنین مومنوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیسیفک ہے، یہ سارے مومنوں کے لیے نہیں ہے کہ کوئی عورت آئے کسی کوئی لڑکی آ کے کسی لڑکے کو کہے کہ میں نے تمہارے لیے بس اپنے آپ کو ہبا کر لیا، میں تمہاری ہو گئی، چلو اب ختم، اب بس کوئی ضرورت نہیں نہ کسی مہر کی ہے نہ ولی کی ہے نہ کوئی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تحقیق جان لیا ہم نے جو فرض کیا ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے معاملے میں. تو جو لوگ کہتے ہیں بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کیوں شادی کی، اتنی کیوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ مقرر کیا ہے بیویوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. دوسروں کے لیے چار کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں، 4 سے زائد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی گئی تھی، بغیر مہر کے نکاح کرنا کی اجازت دی گئی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سب کا مہر ادا کیا. اور آپ کی بیویوں کے بارے میں وما ملکت ایمانہم، اور آپ کے جن کے مالک ہوئے آپ کے دائنات یعنی آپ کی لونڈیاں جو آپ کے پاس قید ہو کے آتی ہیں یہاں، تو آپ کو ان کے ساتھ بھی اجازت ہے کہ آپ ان کو رکھیں. یہ کیوں ہے یہ سب؟ یہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے لیے سہولت، یہ کیوں ہے؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، تاکہ نہ ہو آپ پر اس میں کوئی بھی تنگی، آپ کو اس میں کوئی تنگی نہ ہو، آپ کو سہولت دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر رخصت دی جائے. یہ چیزیں خاص آپ کے لیے ہیں، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو خصوصی طور پہ اسپیشلی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، جو آپ کے لیے خاص ہیں، وہ کوئی اور نہیں اس میں یعنی اس طرح سے کر سکتا. اور اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں، مثلاً تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، امت پہ فرض نہیں ہے، صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے اوپر حرام تھا، باقی لوگ لے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، باقی لوگوں کی میراث تقسیم ہوتی ہے. آپ کے بعد آپ کی بیویاں دوسرے مردوں کے لیے حرام ہیں، باقی ایسے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور یہاں پہ بھی ان چیزوں کو بتایا گیا کہ یہ رخصت ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایز کرنے کے لیے، آپ کے لیے آسانی کے لیے یہ چیزیں دی ہیں. وکان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہتے ہیں کہ شادیوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے ان کے پیچھے حکمتیں کیا تھیں، ان کے پیچھے کیا فوائد تھے ان نکاح کے، کیا وجوہات تھی ان نکاح کی, یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے. ان چیزوں کو دیکھے بغیر اور اعتراض کیے جانا یہ کچھ درست طریقہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب ہم ان کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا تو اور ان کے فوائد ہمیں پتہ چلتے ہیں تو یہ خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واقعی ان کے پیچھے تو بہت ساری حکمتی تھی. مطلب حضرت خدیجہ کا آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ صرف جب نکاح ہوا ہے تو اس وقت وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ ایج میں بڑی تھیں. ایسا نہیں تھا کوئی, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 25 سال تھی. اس وقت ایک بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کرنا, یہ آج بھی آپ کسی کو کہیں گے تو وہ تیار نہیں ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ شرافت میں, دیانت داری میں, اپنی پاک دامنی میں, اپنی سچائی میں مشہور تھے. اور بھی اتنی ساری عورتیں تھیں کسی اور کے ساتھ کر سکتے تھے. اور یہ پہلے سے 2 دفعہ ان کی شادی ہو چکی بھی تھی حضرت خدیجہ کی. صرف ایج میں ہی بڑی نہیں تھی, کنواری بھی نہیں تھی کہ پہلے کبھی ان کا نکاح نہ ہوا. اور 50 سال کی عمر تک صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی بیوی کے ساتھ رہے, یعنی پوری اپنی جوانی ان کے ساتھ ہی گزاری. اور یہ 50 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ کے لوگوں کے سامنے تھی. جب آپ کی مخالفت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عیب لگائے گئے اور آپ کو شاعر اور مجنون اور ساحر کہا گیا, تو یعنی ایسی ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کی گئیں کہ جو بہت ہی یعنی ایک عیب آپ کو لگانے والی بات تھی. لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے کیریکٹر میں کوئی مسئلہ ہے. آپ کی پاک دامنی کے اوپر نہیں کوئی لگا سکا, کوئی بات کہہ سکا, جو کہ آج کے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں. اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت پھر ایک عورت آپ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں تو اب آپ کو نکاح کر لیں تاکہ ان کو کوئی دیکھ سکے. اس وقت آپ نے پھر حضرت سودا سے نکاح فرمایا تھا, وہ بھی بیوہ تھیں. اور آپ کو پتہ ہے حضرت سودا جو تھیں وہ کوئی یعنی مطلب یہ کہنے کا فربا جسم کی تھی, یعنی بھاری جسم کی تھی. اور وہ بھی پہلے سے ان کی شادی ہوئی تھی اور سیاہی مائل کتابوں میں آتا ہے کہ ان کا رنگت بھی تھی, یعنی کہ بہت ایسا نہیں تھا کہ بہت حسین و جمیل کوئی مکہ کی کسی ایسی لڑکی سے شادی کی ہو تاکہ وہ گھر کو دیکھ سکیں, گھر کا سارا نظام چلا سکیں. اسی طرح پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی کہ اس طرح سے لپٹی ہوئی ہیں اور آپ کو ایک دی جا رہی ہے اور آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک وہ تھا. اور اس نکاح کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں کیونکہ جو سب سے زیادہ احادیث نریٹ ہوئی ہیں 2210 احادیث وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہیں. یعنی عورتوں میں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں وہ یہ ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد حضرت ام سلمہ ہیں, وہ بھی علم کی حاصل کرنے کی بہت شوقین تھی اور بہت وہ فتاوی لوگوں کو بتاتی تھیں, اللہ کے احکامات لوگوں کو سکھاتی تھیں. جتنے ان کے یہ باتیں ہیں وہ اگر جمع کی جائیں تو پوری کتاب ہو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو شاگرد بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے یعنی آپ سے سیکھی حدیث اور فقہ وغیرہ. تو اس طرح سے ان کے ساتھ شادی ہوئی. اس کے 1 سال کے بعد پھر حضرت حفصہ سے ہوئی. اور پتہ ہے حضرت حفصہ بھی حضرت عمر کی بیٹی تھی اور یہ دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب تھے. ان کی بیٹیوں سے نکاح کیا. پھر اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا. یہ تو چند مہینوں بعد ہی فوت ہو گئی تھی. پھر 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا. اب یہ نکاح بھی وہ ہیں کہ بعض عورتیں وہ ہیں جو آپ کے اصحاب ہیں جو جنگوں میں شہید ہو گئے تھے, ان کی بیویاں تھیں. اب کیونکہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں جی آدمیوں کو بھیج دیتے ہیں وہ وہاں پہ مطلب جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں, ان کے گھروں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیئر ٹیکنگ خود اپنی ذمہ داری پہ لے لیتے تھے کہ آپ ان کے بال بچے ان کی بیویوں کو خود سنبھالتے تھے کہ ان سے ان کے ساتھ نکاح کر لیا جو آپ نے. اور حضرت ام سلمہ کا تو میں آپ کو بتا رہی نا, بہت عقل مند تھی, بہت سمجھدار تھی, علم میں بہت آگے تھی. پھر حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے وہ تو ابھی آپ نے سنا ہی ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے ان کا نکاح کرایا تھا, کہ مطلب وہ مان بھی نہیں رہی تھی تو کس طرح ان کے ساتھ کرایا, اور اس کے بعد تو یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کا ہی ان کے ساتھ نکاح ہو تو پھر بات بنے گی. کہ دیکھیں نا, ایک اپنی ذمہ داری پہ نکاح کرایا ہوا اور اس کے بعد بات نہیں بنی, حضرت زید نے طلاق دے دی, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا تھا کہ آپ ہی ان کے ساتھ نکاح کریں. دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ نے ہی نکاح کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو یہودی سردار تھے ان کی بیٹیوں سے جو نکاح کیے تھے, ان کے پیچھے اتنی بڑی خیر تھی, کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب ان کی بیٹی کسی کے ہاں چلی جاتی تھی شادیوں کے, آج بھی ایسی چیزیں ہیں, تو پھر ان خاندانوں کے ساتھ دشمنی ختم ہو جاتی تھی. جیسے حضرت ام حبیبہ جو ہیں وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی, تو ابو سفیان کی دشمنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسی نہیں رہ سکی تھی, اسی طرح یہودیوں کی ویسی دشمنی نہیں رہ سکی تھی. تو یہ بعض دشمنوں کی بیٹیوں سے شادی کرنی, یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حکمت تھی کہ دشمنی کم ہو جائے. اب آپ دیکھیں یہ کہنے کو آپ سوچتے ہیں کہ اتنی شادیاں کی, حالانکہ آج اگر آپ 100 آدمی بٹھا لیں نا, تو ان میں 99 ضرور ایسے ہوں گے جن کو بیویوں سے بہت شکایت ہوگی اور بہت مسئلے ہوں گے اور بہت تنگی کی باتیں کریں گے وہ کہ اپنی بیویوں کے بارے میں. تو بیوی رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, ایک بیوی سے ہی آدمیوں کو اتنی شکایت ہو جاتی ہیں, تو اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں, اور پھر اگر آگے چل کے ہم دیکھیں گے پھر ان کے بارے میں بھی کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے, ان کو سنبھالنا, ان کے مسئلے مسائل سننا, ان گھروں کو چلانا, ان کو ٹائم دینا, ان کو اگر وہ آپس کے اندر اگر لڑ پڑیں تو تب ان کے مسئلے حل کرانا, تو وہ آدمی تو پھر کچھ اور کر ہی نہیں سکتا, پھر تو بس وہ ان کی مسئلے حل کرتا رہے گا. تو یہ آسان نہیں ہوتا, جبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ شادی ایک کر لیتے ہیں اس کے بعد باہر ویسے فرینڈشپس رکھیں گے لیکن شادی نہیں اور کرنا چاہتے. یہ کون, اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ بعض جو نوجوان ہیں وہ شادی کے لیے ہی تیار نہیں ہوتے کہ کون اپنے گلے میں یہ مشکل ڈالے. یعنی شادی لوگ فرینڈشپ کو پریفر کرتے ہیں, شادی کوئی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے, ایک نبھا کرنے کی بات ہوتی ہے, بہت چیزیں اس کے اندر دیکھنی ہوتی ہیں. تو یہ آسان چیز نہیں ہوتی کہ یہ اس کو ہنسی مذاق کر لینا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی, اور اس کو ایک اعتراض کرنا, یہ تو ایک ہیڈک لینے کی چیز ہوتی ہے جو آج سمجھی جاتی ہے. ایک گھر چلانا مشکل ہوتا ہے, کہاں اتنے گھر چلانا, اور پھر ان کے بھی آگے بچے بھی تھے پچھلے خاوندوں سے, ان کو بھی دیکھنا, تو یہ آسان ہے کیا؟ لیکن ہمارے لیے بس منہ سے بات کر دینا. اور سب سے زیادہ شرم کی یہ بات ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی غیر مسلم ایسا کہتا ہے تو اس کو اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کم از کم یہ بیسک چیزیں تو معلوم ہونی چاہیے, نہ کہ اٹھ کے خود بھی اعتراض شروع کر دیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے ہم سب کو. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی تاکہ آپ کے اوپر اس میں اس معاملے میں ذرا بھی کوئی تنگی نہ ہو عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں, اور آپ اس کو حرام نہ سمجھنے لگیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر کے احکامات دے کر اس تنگی سے نکال دیا. اللہ غفور الرحیم ہے, ایسے احکامات نازل کرتا ہے جن سے اپنے بندوں کو تنگیوں سے نکالتا ہے اور مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا نا خالصتاً لک کا معنی, کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے اجازت تھی تو پھر اس کے بعد کسی اور کو بھی اعتراض کی ضرورت نہیں ہے. تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ, جس کو چاہیں آپ دور کریں ان میں سے اور آپ جگہ دیں اپنی طرف جس کو آپ چاہیں. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ, جس کو آپ چاہیں ان میں سے الگ کر دیں جس کو, اور اس میں آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی گئی, چونکہ آپ کی بہت ساری بیویاں تھیں تو آپ کو اجازت تھی, آپ کو چوائس تھی کہ آپ کسی ایک کے گھر جائیں, دوسرے کے نہ جائیں, کسی ایک کو مطلب جس کی باری ہے اس کو باری نہ دیں, کسی اور کو باری دے دیں, جس کو چاہیں نکاح میں رکھیں, جس کو چاہیں اپنے سے دور کر دیں. یہ سب آپ کو اجازت تھی. عام دیکھیں, جو عام مسلمان ہیں نا, ان کو تو یہ ضروری ہے, لازمی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کریں تو برابری کریں, سب کو خرچہ دینے میں, سب کو ٹائم دینے میں, ان کی باریاں باندھیں, یہ کریں تقسیم, یہ ساری انصاف کے ساتھ برابری کے ساتھ ہونی چاہیے, اس کی پابندی ان کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی ہٹا دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ فکر نہ ہو, یہ ٹینشن نہ ہو کہ او آج اس کی باری ہے, اس کے پاس مجھے جانا ہے, اس کے پاس جانا ہے, اس کو نہیں ٹائم دیا, وہ شکایت کر دے گی, اس کو ایسا نہیں کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے پریشر اٹھا لیا گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ اتنے لوگوں کی جب ایک بندے پہ ذمہ داری ہے اور اس نے ساروں کے حقوق پورے کرنے ہو, ہر ایک کوئی راضی کرنا ہو, تو پھر ایک بندے کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا. وہ باہر کی چیزیں دیکھے گا کہ گھر کے نپٹائے گا, یہ اس کے دماغ میں تو یہی ہر وقت سارا رکھ گا کہ آج اس کا ٹائم دینا تھا, اس سے اس کا زیادہ ہو گیا اور اس کا کم ہو گیا, تو اب کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, صرف ازواج زیادہ یعنی چار سے زیادہ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی, بلکہ یہ جو ایک پابندی ہے نا کہ باری اس کی باری ہے تو بس اس کے پاس ہی جانا ہے, اگر دوسرے کے پاس چلے گئے تو گناہ میں نہ شامل ہو جائے, اس طرح کی چیزوں کو ہٹا دیا, ٹھیک ہے. اس کے باوجود سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمپلشن نہیں ہے, کوئی یہ آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ آپ نے بس اتنا, آپ جس کو چاہیں دور کریں ان میں سے, جس کو چاہیں اپنی طرف جگہ دے دیں, جس کو آپ چاہیں ان میں سے الگ کر دیں, آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی جتنے الگ کر دیں کا مطلب کیا, جتنے دن کے لیے چاہیں اس کے پاس نہ جائیں, اس کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, ایک کے ساتھ ہی ہو کے رہیں, باقیوں کو الگ کر دیا. آپ سب کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے محبت تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا کہ آپ انہی کو بس ٹائم دیں, باقیوں کے پاس نہیں جا رہے, انہی کے ساتھ بس ٹائم گزار رہے ہیں, سب سے دوسروں کی باریاں بھی ان کو دے دی ہیں. چاہے تو ایسے کر بھی سکتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا, یہ آپ کا انصاف تھا. بلکہ بعد میں جب حضرت سودا بوڑھی ہو گئی تھی تو پھر انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی, کیونکہ پہلے بھی وہ عمر رسیدہ ہی تھی, تو اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی, اور یہ انہوں نے اپنی مرضی سے کی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا کہ مثلاً مثال کے طور پہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک کی باری دو دن کی کر دیں, باقی کی باری ایک ایک دن کی ہو, کسی کی باری تین دن کے بعد آئے, کسی کی نو دن کے بعد آئے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا فرماتے تھے, یا اللہ جس چیز میں میرا اختیار ہے اس میں تو میں نے برابری کر لی ہے, یعنی نہ نفقہ دینے میں, رات گزارنے میں, مگر جس میں میرا اختیار نہیں ہے اس معاملے میں مجھے ملامت نہ فرمائیے. یعنی دل میں کسی کے لیے ہوتا ہے نا, بچوں میں بھی, ہماری ساری اولاد ہوتی ہے لیکن کوئی ایک بچہ دل مطلب دل کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے, تو اس میں اپنے دل پہ انسان کا نہیں اختیار ہوتا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اگر ایک کے لیے زیادہ محبت ہے, یہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی فرق کیا باریاں رکھنے میں یا اس میں, بلکہ اس میں برابری فرمائی, مگر دل پہ انسان کا اختیار نہیں, تو اس کے اوپر دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ اس کے اوپر نہ میری پوچھ کرنا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا تو ازواج مطہرات باقیوں کے گھروں میں روزانہ دیکھیں, ایک سے دوسرے گھر, دوسرے سے تیسرے گھر منتقل ہونا تو کتنا مشکل تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب سے اجازت لی کہ اگر اجازت ہو تو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیماری کے دن گزارنا چاہتا ہوں, تو صاحب نے اجازت دی تھی, حالانکہ کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت تھی. سبحان اللہ, یہ ہوتا ہے انصاف. آج کوئی کر بھی لیتا ہے, ایک سے دو ہی کر لے, ایک سے دو سے زیادہ تو چھوڑیں, ایک سے دو ہی کر لے تو کتنا انصاف کر پاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی, جس کو چاہیں مؤخر کریں, جس کو چاہیں قریب کریں. یہ بھی حکم یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے, عام امتی جو ہیں وہ اس کو لے کے یہ نہیں کہہ سکتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اجازت تھی تو ہمیں بھی یہ اجازت ہے. ٹھیک ہے, ایسا کوئی نہیں کر سکتا. اب کیا فرمایا, ذالک ادنا, یہ زیادہ قریب ہے, ان تقر اعینہن, کہ ٹھنڈی ہوں ان کی نگاہیں, کن کی؟ ازواج مطہرات کی. یعنی جب آپ کے اوپر سے یہ برابری کی فرضیت اٹھا دی گئی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا اختیار ہے کہ اب آپ جس کے پاس جائیں, جس کے پاس نہیں جائیں گے تو اب یعنی ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا تو یہ حق نہیں ہے, پھر بھی اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئیں گے تو ان کو اچھا لگے گا, ان کو خوشی ہوگی. یعنی جب ایک بندے کا ہوتا ہے نا کہ یہ تو میرا حق ہے, یہ تو یہ اس کے اوپر فرض ہے کرنا, تو پھر وہ نہ نبھا سکے یا نہ کر سکے تو بہت آپس کے اندر رنجشیں ہو جاتی ہیں, آپس میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. اور اگر یہ پتا ہو تو یہ اس پہ تو ہمارا کوئی حق ہے ہی نہیں, پھر تو وہ جو بھی مہربانی کرے پھر خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ازواج کے ساتھ برابری کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں تھا, آپ کے پاس اتھارٹی تھی, جس کو جتنا مرضی حصہ دیں, جس کو جتنی مرضی توجہ دیں, جس کے ساتھ مرضی جا کے رہیں, جتنا مرضی رہیں. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے, ان کو ٹائم دیتے تھے, تو ان کو بہت خوشی ہوتی تھی, یعنی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ولا یحزن, اور نہ وہ غمگین ہو کہ آپ وہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کو ترجیح بھی نہیں دی دوسرے کے اوپر, باریاں مقرر کی. اور وہ یردین بما آتیتہن کلہن, اور وہ راضی ہو جائیں ساتھ اس کے جو آپ نے ان کو دیا سب کی سب کو. یعنی اس جس کے ہاں رات گزارنے کا ہوتا تھا اس کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باری دیتے تھے اجازت ہونے کے باوجود, تو یہ بھی ان کے لیے پھر راضی ہونے کی چیز تھی کہ وہ ٹھیک ہے جتنا ہمیں مل گیا اسی کے اوپر وہ خوش ہو گئیں. ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کوئی حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, پھر بھی دیکھو انہوں نے ہمیں ہمارے ٹائم دیا ہے, تو یہ کتنی بڑی بات ہے, تو پھر وہ خوش ہوتی تھی اس پہ. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ باریاں مقرر کی تھیں, اور صرف باری والے دن ہی نہیں ایک کے جاتے تھے بلکہ عصر کے بعد آپ اپنی بیویوں کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے چکر لگاتے تھے, پھر جس کی باری ہوتی تھی اس کے ہاں رات گزارتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باریوں کی تقسیم میں ہم میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے تھے, اگرچہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی روز اپنی سب بیویوں کے ہاں نہ جاتے ہیں, مگر جس کی باری کا دن ہوتا تھا اس کے ہاں رات گزارتے تھے. سمجھا گئی آپ؟ اب دیکھ لیں کہ ازواج کا ذہن شروع سے اس طرح سے سیٹ کر دیا گیا تھا کہ وہ آپ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ نہ کریں, بلکہ جو آپ دے دیں اس کے اوپر بس مطمئن ہو جائیں, اسی پہ خوش ہو جائیں. ادروائز ایک آدمی نے باہر اتنا بڑا مشن پورا کرنا, اس کے گھر میں ہی اگر سکون نہیں ہوگا, وہ گھر میں آئے گا تو گھر میں ایک پریشانی ہے, ایک ناراض بیٹھی ہوئی کہ کل کیوں نہیں آئے تھے, میری باری کا دن اس کو کیوں دے دیا تھا, میرے ساتھ کیوں نہیں وقت سپینڈ کیا, ایسے کیوں کہہ دیا, اس نے مجھے یہ کہہ دیا اور اس نے, تو وہ آدمی گھر کے مسئلے سلجھائے گا یا باہر کے؟ تو اب دو چیزیں یہاں پہ پتہ چل گئیں. نمبر ون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت فکس کرنے سے آزاد کر دیا گیا کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ضروری ہے کہ ہر ایک کی باری فکس کریں, اس لیے وہ ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتی تھی. نمبر ٹو کیا بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دی گئی کہ جو ٹائم بھی ان کے لیے آپ رکھیں اس پر وہ راضی ہو جائیں کہ چلو آ تو گئے نا, کم از کم مجھے اتنا ہی ٹائم مل گیا. واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. تمہارے دلوں میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کا دل انکلائن ایک طرف کو ہے, مائل ایک طرف کو, ایک دل میں محبت ایک ہی زیادہ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی انصاف کرتے ہیں. اور جو امہات المومنین کے دلوں کے اندر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ کو سب معلوم ہے, اس کے نوٹس میں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے, حلم والا بھی. کوئی وسوسہ کسی کے دل کے اندر آتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے, کوئی اکساہٹ شیطان کی طرف سے آتی ہے اس کو بھی جانتا ہے, مگر وہ حلیم ہے, وہ پکڑتا نہیں ہے فوراً. علم ہونے کے باوجود حلم ہونا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی صفت ہے. اس لیے کہ جب یوزلی انسان جب ہوتے ہیں, جب ان کو کوئی چیز کا علم ہو جائے, مثلا یہ پتہ چل رہا ہے کہ فلاں ایک غلط کام کر رہا ہے, یہ میرا بچہ کوئی غلط چیز کر رہا ہے, تو بہت مشکل ہوتا ہے انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اس کے اوپر صبر کرنا. اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے علم میں انسانوں کی ہر بات ہے, ہر معاملہ ہے, اس کے باوجود وہ فوری پکڑ نہیں کرتا, فوری سزا نہیں دیتا, حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی انتظار کرنے کو فرمایا کہ جو ہی کوئی آدمی برائی کرے اسی وقت نہ لکھ دو, کچھ وقت دو, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. اور نیکی لکھنے لگو تو سٹارٹ ہی 10 سے کرو, 1 سے سٹارٹ نہ کرو کہ 1 لکھو, نو 10 لکھو. یہ ہے اس کا علم کہ وہ چانس دیتا ہے, وہ ٹائم دیتا ہے, وہ فوراً بدلہ نہیں لیتا. لا يحل لك النساء من بعد, نہیں حلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتیں اس کے بعد. اس کے بعد ایک حکم یہ بھی آیا کہ اب یہ ان عورتوں نے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی ہے, میں نے آپ کو آیت تخیر بتائی تھی کہ انہوں نے ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ نے دنیا لینی ہے اور اس کے سامان لینے ہیں, یا آپ کو اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے, تو انہوں نے اللہ رسول اور آخرت کے گھر کو چوز کیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کیا دیا اس بات کے اوپر کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے عورتوں میں سے اس کے بعد کوئی بھی عورت, کیونکہ ان کی اپریسیشن میں جو یہ آپ کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہیں کہ انہوں نے آپ کو چن لیا ساری دنیا کی چیزوں کے اوپر, سارے مال متا کے اوپر. وہ دیکھیں اور لوگ بھی وہاں پہ اچھے بھلے بھی رہتے تھے, بہت مالدار بھی رہتے تھے, لیکن انہوں نے ترجیح دی اس فقر و فاقے کو, لیکن اس کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کو مل جائے, آپ کا ساتھ ان کو مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے جو قربانی دی ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پابند فرما دیا کہ اب آپ ان کے بعد کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ, اور نہ آپ بدل سکتے ان کے بدلے اور بیویوں سے, یعنی اب ان کے بدلے اور بیوی نہیں لا سکتے کہ اب ان کو طلاق دے کے چلو نو ہی کرنی ہے تو ان کو طلاق دے کے ان کی جگہ کوئی اور لے جائے, یعنی نمبر ڈزنٹ میٹر, بس یہی ہوں گی اب آپ کی بیویاں. وَلَوْ عَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, چاہے آپ کو پسند آئے کسی اور کا حسن, یعنی آپ کو کتنی بھی کوئی اور عورت پسند آ جائے, کوئی اور عورت کتنی بھی خوبصورت ہو, پھر بھی آپ اسے نکاح نہیں کر سکتے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عورتوں کے لیے ایک یعنی ایک آنر تھا امہات المومنین کے لیے. اور اللہ ما ملکت یمینک, سوائے لونڈیوں کے, لونڈیاں تو جتنی بھی رکھ لے اس وقت میں, اور آپ کو پتا ہے پہلے زمانوں کے اندر بھی لونڈیوں کی اجازت تھی کہ آپ کتنی بھی رکھ سکتے ہیں لونڈیاں, مگر یہ جو یعنی حکم تھا یہ کچھ عرصے کے لیے تھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی, کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت مل گئی تھی کہ آپ کسی سے بھی چاہیں تو نکاح پھر کر سکتے ہیں, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ہی اللہ نے آپ کے لیے اور عورتوں کو بھی حلال کر دیا تھا. لیکن اس کے باوجود پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا, اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران, ہر چیز پر نگران ہے اللہ تعالیٰ, یعنی ہر چیز کے اوپر اس کی نظر ہے, वो हर चीज को देख रहा है,